بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سورة النصر عن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس تعلم آخر سورة من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. وفي رواية تعلم أي سورة؟ ولم يقل آخر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله بحمده وأستغفر الله وأتوب إليه، فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقال خبرني ربي إني صار علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وأستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخرها. هذا آخر الكتاب، رحم الله مؤلفه وملخصه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا آخر الكتاب. حدثنا أبو هشام عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا المغيرة بن أبي قوة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل وأطلقها وأتوكل؟ قال اعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يحيى بن سعيد هذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، نسأل الله النفع بما فيه وأن لا يجعله علينا وبالا برحمته. آخر الكتاب، والحمد لله وحده على إنعامه وإفضاله، وصلاته وسلامه على سيد المرسلين النبي الأمي وصحبه وآله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وله الحمد على التمام، وعلى النبي وعليه وصحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام، والحمد لله رب العالمين. الله عز وجل یہ جو آپ نے سال بھر یہاں رہ کر حدیث کا اتنا سارا ذخیرہ پڑھا، اللہ تعالی پڑھنے والوں کے لیے، پڑھانے والیوں کے لیے اور پڑھنے والیوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ باعث برکات فرمائے، نسلوں میں اس سلسلے کو اللہ عز و جل جاری رکھے. یہ بڑا بابرکت سلسلہ ہے جو ہمارے اکابر نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سلاسل روحانیہ سے ہمیں وابستہ فرمایا. اور یہ ایک عجیب شان رکھتا ہے ہر اعتبار سے. بس ہمت کر کے اس کو اپنے ربو پے میں کوئی بسا لے، تب جا کر اس کے مزے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ کیسی رفیع شان اس کی باتیں ہیں، اس کی ایک ایک آیتیں اور ایک ایک حدیثیں، کہ انسان اس میں گم ہو کر رہ جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حالات کی وجہ سے پریشانیوں کا شکوا کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ بس کتاب کھول لو، اس میں گم ہو جاؤ. تو یہ جتنی پین کیلر اور پینڈول اور مسکن دوائیاں ہیں، اس کے سامنے ہیچ ہیں. حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نور اللہ مرقدہ مطالعہ فرما رہے تھے، کتاب دیکھ رہے ہیں. کام والی سے فرمایا کہ پانی لے آؤ، پیاس لگی. جب وہ گئی پانی لینے کے لیے تو ان کی والدہ صاحبہ نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ پانی مانگا، پانی لے جا رہی ہوں. فرمایا کہ اوہ انا للہ، ہمارے خاندان سے علم اٹھ گیا کہ ان کو کتاب کھول کر پڑھتے ہوئے مطالعہ کرتے ہوئے پانی اور پیاس کا احساس کیسے ہوا؟ رونے لگی. تو کسی نے مشورہ دیا سالس نے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا, ایسا کرو کہ پانی کی جگہ سرکہ بھیج دو. تو سرکہ ابھی آج میں نے کوئی آدھے درجن لوگوں کے لیے تجویز کیا, کسی نے گھٹنے میں درد کی شکایت کی ان کے لیے تجویز کیا, کسی نے پتھری کی شکایت کی ان کے لیے تجویز کیا, اور سچ مچ بالکل یہ بڑی بابرکت چیز ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سرکہ ہے تو سب کچھ ہے. معاف قربیتن فی خل, کہ وہاں احتیاج اور فقر آ سکتا نہیں جس میں سرکہ ہو. اللہ, ایسی عظیم الشان چیز کہ جو چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئیں بس وارے نہیں آ رہے. چنانچہ جن جن لوگوں سے اسے پہلے میں نے شروع کروایا تو سب کو اس سے بہت نفع ہوا, خاص طور پر یہ جوڑوں وغیرہ کے جو درد ہوتے ہیں تو اس میں یہ یوریا جمع ہو جاتا ہے خون کے ساتھ مل کر, تو اس سے یہ ریمیٹیزم اور یہ تمام نام رکھے ہیں سب بیماریاں ہوتی ہیں. یہ جو سرکہ ہے وہ ایک دھکا دے کر کے ان تمام چیزوں کو ہٹا کر کے خون کو چلا دیتا ہے. بعض مریض ایسے بھی پائے گئے کہ ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ تمہارے بلڈ میں اتنا یوریا ہے تو تمہیں ریمیٹیزم نہیں, گھٹنوں میں درد نہیں, تعجب ہے. یہ سرکہ عام سرکہ نہیں بلکہ ایپل سائڈر وینیگر, سیب والا سرکہ ایک چمچ, شہد ایک چمچ, اور گرم پانی میں اس کو حل کر کے الصبح نہار منہ پیا جائے. تو کام والی جیسا حکم ہوا تو گلاس میں پانی کے بجائے سرکہ لے کر چلی گئی اور ہاتھ میں تھما دیا. حضرت شیخ مولانا عبد الحی صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مزجعہ وعلی اللہ مراتبہ نے وہ گلاس ہاتھ میں لیا اور گھونٹ 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 سارا اتار دیا اور بند. جب کام والی نے خالی گلاس لا کر دیا تو سب حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے کہا تھا نہیں کہ یہ تو کوئی وقتی بات ہوگی, ایسا نہیں ہے وہ, اور حضرت مولانا عبد الحی صاحب ایسے نہیں ہیں, اور کیسے نہ ہو کہ آج ہی وہاں آکسفورڈ کے اسلامک سینٹر میں میں نے کتب خانے کی زیارت کی تو اس میں ان کی تمام تصانیف کا ذخیرہ لائن سے رکھا ہوا تھا. حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ, شیخ ہجرت کر کے سیریا سے وہاں ریاض جا کر بسے تھے اپنی جان بچانے کے لیے. اس زمانے میں حمص اور حما حلب ان علاقوں پر بری نظر محسوس کی تو وہاں ہجرت کر کے چلے گئے. پھر وہاں سے وہ جماعت میں, جب میں سہارنپور میں تھا تو اس وقت وہ جماعت میں آئے ہوئے تھے, یا انہی کی حضرت مولانا عبد الحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے تصانیف کی تتبع اور تلاش کے لیے تشریف لائے تھے. تو سہارنپور حضرت کی خدمت میں پہنچے, دوپہر کا کھانا انہوں نے حضرت شیخ قدس روح کے یہاں کھایا تھا. تو ان کی تمام تصانیف پر یہاں سے لے گئے انڈیا سے اور اس پر تحقیقی کام انہوں نے کیا, اور انہوں نے تمام کتابیں وہاں بلاد اسلامیہ میں دور دور تک پہنچائی. تو یہ اللہ عز و جل اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر نظر عنایت تھی کہ اپنے فراغت کے بعد اب یہ کچھ تسانی وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا ہوگا کہ ان کو خیال ہوا کہ مجھے کسی سے بیعت ہونا چاہیے. پھر کیا ہوا کہ یہ القلوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے سامنے رہتے ہیں. ادھر انہوں نے سوچا, خیال کیا, ابھی سوچ رہے ہیں کہ میں کس سے بیعت ہوں, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ لکھنؤ سے ممبئی اور ممبئی سے ٹرین جاتی ہے, کیم اترو اور کیم سے پیدل اتنے میل پر ایک قریا ہے, گاؤں ہے ترکیسر, وہاں جاؤ, وہاں جامع مسجد کا ایک محلہ ہے, اس مسجد کے پیچھے چند گھر ہیں, اس میں اس شکل اور حلیے کے بزرگ ہیں مولانا شیخ موسیٰ. چنانچہ خواب دیکھا, صبح اپنے استاد محترم کے سامنے جب کتاب کھولی تو ان کو اپنا خواب سنایا, فرمایا دیر نہ کرو, بس جلدی چلے جاؤ. چنانچہ یہ روانہ ہوئے اور بالکل اسی نقشے کے مطابق سفر کیا, اور جب موسیٰ جی مہتر رحمۃ اللہ علیہ کے دولت قدے پر حاضر ہوئے تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ حضرت بیلوں کو چارہ ڈال رہے ہیں, بیل بندھے ہوئے ہیں اور ان کا خشک چارہ بیلوں کے سامنے ڈال رہے ہیں. انہوں نے جا کر السلام علیکم, تو حضرت موسیٰ جی مہتر رحمۃ اللہ علیہ مڑے, ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اچھا خواب دیکھ کر تشریف لے آئے. تو یہاں بھی اطلاع ہے, جیسے علا ابن زیاد کے متعلق اسی طرح متوجہ کیا گیا کہ تم یہاں سے کوفہ جاؤ, کوفے سے پھر بصرہ جاؤ, بصرہ سے بنو عدی میں جاؤ, بنو عدی میں پہنچو تو وہاں جا کر پوچھو کہ مجھے علا ابن زیاد سے ملنا ہے. چنانچہ وہ جس طرح خواب میں رہنمائی کی گئی تھی, اور یہ اپنا نان و نفقہ, جس طرح ابھی یہ حج کا زمانہ قریب ہے تو سب تیاری کر چکے تھے, نفقہ اکٹھا کیا, پتہ نہیں کتنے برسوں کی محنت سے یہ حرمین کے سفر کے لیے انہوں نے تیاری کی ہوگی, تو ان سے کہا گیا کہ اب حج موقوف کر دو, حج میں جانے کے بجائے تم وہاں جاؤ بصرہ, بنو عدی میں پہنچو اور وہاں جا کر معلوم کرو کہ علا ابن زیاد کا مکان کہاں ہے, اس طرح کا ان کا حلیہ ہے, اور ان سے کہو, پیغام بھی ساتھ دے دیا کہ کیا پیغام پہنچانا ہے. تو وہ پیغام اتنا اہم تھا کہ جس کی وجہ سے ان کا حج موقوف کروایا گیا. چنانچہ یہ نکلے, جب وہاں پہنچے, میں مختصر کر رہا ہوں کہ مجھے وہاں گھر پہنچ جانا ہے صبح سے نکلے ہوئے, تو وہاں پہنچے تو ان کے دولت قدے پر پہنچ گئے, تو پوچھا کہ علا ابن زیاد ہیں؟ فرمایا گھر میں تو آ جاؤ. کہا کہ نہیں, مجھے پہلے بتاؤ کہ علا ابن زیاد آپ ہو کہ اور کوئی ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو مسجد میں ابھی نماز میں مشغول ہوں گے. فرمایا کہ بس میں یہیں رہتا ہوں جب تک وہ نہیں آتے. چنانچہ یہ ان کے بھائی تھے, تو وہ پہنچے مسجد میں, اطلاع کی کہ کوئی مہمان ہے, آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. وہ جلدی سے نماز مختصر کر کے علا ابن زیاد پہنچ گئے. جب انہوں نے ان کو دیکھا, اللہ کیا ہوتے ہیں اولیاء اللہ, کیسا کنیکشن, کیسی, جیسے یہاں موسیٰ جی مہتر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا خواب دیکھ کر آ گئے, ان کو پتا بھی ہے کہ کوئی مہمان آ رہا ہے بیعت ہونے کے لیے, جنہیں متوجہ کیا گیا ہے. تو اسی طرح یہاں بھی علا ابن زیاد جب پہنچے, ان کو دیکھا تو زور سے چلائے جیسے حال میں آ گئے ہوں. گھر والے بھی حیران کہ ان کو کیا ہو گیا, کہنے لگے تحول یا اسما تحول الی بیتنا آخر. اللہ, جس طرح کوئی غصے میں طلاق دیتا ہے نہیں کہ بھائی نکل جا میرے گھر سے. وہ مسئلے آتے ہیں کہ بھائی اس سے طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی, میرے گھر سے نکل جا. تو اپنی بیوی کو اسما کو, یا اسما تحولی الی بیت آخر, وہ چلی گئی اور یہ اپنے مہمان کے ساتھ وہاں چلے گئے. جب انہوں نے سلام کیا, پوچھا کہ بھائی تم ہی علی ابن زیاد؟ کہا میں ہی علی ابن زیاد ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں یہ کہا گیا کہ یہ جو تم نے حج کے لیے تیاری کی ہے اور نفقہ سب تم نے تیار کیا ہے, تو حج موقوف کرو اور اس کو خرچ کرو ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے علی ابن زیاد تک, اور ان سے جا کر کہو کہ بشیر ہو بالجنہ. کیسے تھے ہمارے عشرہ مبشرہ کہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نخبہ نوجبہ منتخب سارے صحابہ کرام میں سے منتخب جماعت دس عشرہ مبشرہ کی, کتنی پیاری جماعت, ان سے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. تو یہ اس طرح یہاں ان کو یہ بشارت بھجوائی گئی. پھر کیا تھا, وہ جو ان کا بھائی اور مہمان تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو سن نہیں پائے بشیر ہو بالجنہ, تو سنتے ہی ان کا حال متغیر ہے اور وہ مہمان کے لیے کو لے کر واپس نکلے دونوں, علا کے بھائی اور وہ پیغام پہنچانے والے مہمان, کہ انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا. ایک دن, دو دن, تین دن, اب یہ کھولتے ہی نہیں. اور سسکیاں رونے کی آواز آ رہی ہے, مزے لے رہے ہیں, ایک حال تاری ہے. تو پھر وہاں کی جامع مسجد میں ہوا کرتے تھے حضرت امام حسن بصری, ان کے پاس آدمی بھیجا گیا کہ حضرت مدد کیجئے, تشریف لائیے, یہ ہمارے بھائی حال سے بدحال ہو رہے ہیں. وہ تشریف لائے, جب انہوں نے آواز دی کہ السلام علیکم میں حسن, فوراً دروازہ کھولا اور کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت میں وہ پہنچ گئے. یہ شروع میں جب دارالعلوم کا چندہ میں کر رہا تھا تو ایک دوست جنتی مزاج, انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا, مجھ سے کہا کہ میرے پاس رقم ہے جو میں نے نفل حج کے لیے رکھ رکھی ہے, تو میں حج کے لیے جاؤں یہ میرے لیے بہتر, یا دارالعلوم میں یہ رقم دے دوں یہ بہتر؟ تو اس طرح ان کا حج موقوف کروایا گیا. اسی طرح عبداللہ ابن مبارک ایک مرتبہ حج پر جا رہے ہیں اور ان کا حج تو شاہانہ حج ہوا کرتا تھا, تو ان کی ابتدائی زندگی کا یہ حج ہوگا کہ جس میں وہ ابھی حج کے لیے تنہا نکلے, خادم ساتھ ہے, کہیں کھانا وغیرہ کھانے کے لیے ٹھہرے تو ان کے ساتھ کوئی پرندہ تھا کسی ضرورت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے رکھا ہوگا پرندہ ساتھ پنجرے میں. یہ مسئلہ وہاں بھی آتا ہے کہ محرم یا مسافر حج احرام کی تو اس میں تصریح نہیں ہے کہ اس سفر میں وہ محرم تھے یا نہیں, لیکن حج سفر حج وہ شروع کر چکے تھے اور پرندہ ساتھ تھا, اتفاقاً وہ مر گیا, کہیں کوڑے پر اسے ڈال دیا گیا. اور چونکہ یہ تو مسافر تھے, رستے میں ٹھہرے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کوڑے پر قریب کے گھر سے ایک بچی بھاگی ہوئی آئی اور وہ مرا ہوا جانور, مرا ہوا پرندہ اٹھا کر لے گئی. یہ دیکھتے رہے عبداللہ ابن مبارک کہ کون سے گھر میں بچی جا رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد یہ پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ مرا ہوا پرندہ تم وہاں سے اٹھا کر لائی؟ یہ تو مردار ہے. تو بچی کی ماں بولی کہ یہ میرے بچے ہیں اور اس کا باپ انتقال کر چکا ہے, اور اس کے انتقال کے ساتھ ہی اللہ عز و جل نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا تھا, ظالموں نے ہم سے وہ سب چھین لیا. اب یہ بچے اور یہ ہمارا خالی گھر, ہم یہاں رہتے ہیں اور ہمیں اتنے دن کا فاقہ ہے, تو اس لیے ہمیں بھی مسئلہ تو معلوم ہے کہ یہ مردار نہیں کھا سکتے, لیکن مستر کے درجے تک ہم پہنچ چکے ہیں, ہمارے لیے اس کا کھانا مباح ہے. بس پھر کیا تھا, عبداللہ ابن مبارک نے فوراً اپنے خادم سے فرمایا کہ بھائی جتنی سواریاں ہیں ساری لے آؤ, اور ان سے کہا کہ آپ کے دروازے مکان کا وہ پورا دروازہ کھول دو جس سے جانور اندر آ سکیں. فرمایا کہ یہ جتنی سواریاں ہیں جس پر اس پر جتنا سامان لدا ہوا ہے وہ, اور 1000 دینار سونے کے سکے ان کے ساتھ تھے, فرمایا سب تمہاری نظر ہیں, جب یہ ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے انشاءاللہ اور بھی پہنچتے رہیں گے. تو مالک ذوالجلال کو ان کی ادا کتنی پسند آئی ہوگی عبداللہ ابن مبارک کی, کہ آدھا راستہ جو سفر, اور اس میں فرمایا کہ 20 درہم روک لو, جو ہماری گھر واپسی تک کے لیے ہمیں اتنا کافی ہے, تو وہ اتنا روک لیا اور باقی ساری رقم ان کو نظر کر دی. تو یہ مبارک ایام ہے, اللہ عز و جل ان مبارک ایام کی برکات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے, کہ جن یہ زمانہ ایسا ہے کہ اشہور حرم 4 مہینے وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے, فلا تظلموا فیہن انفسکم, کہ اپنی جانوں پر تم ظلم نہ کرو, کہ یہ وقت کی قدر کرو, یہ جو وقت ایسا ہے اس کی قدر کرو, اس کی ناقدری یہ ظلم ہوگا. اس کی ناقدری کیا ہے کہ مالک کی رضا کے سوا کوئی کام کیا جائے, جو وہی اعمال کیے جائیں ان ساعتوں میں, مبارک گھڑیوں میں, 4 مہینے اشہور حرم میں, جو مالک کو پسند ہو, اس کے خلاف کوئی حرکت, کوئی کام, کوئی نظر, کسی طرف نظر کا اٹھنا, ہاتھ کا اٹھنا, جو عہد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کیا ہے, کسی نے بیعت کے ذریعے کیا, کسی نے اسلام لا کر کیا, یوفون بما عاہد اللہ علیہ, کے خلاف جو بھی کریں گے ایفا عہد کے سوا, قطع عہد, اور اس یہ تمام ظلم ہوگا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے آ کر ہاتھ بڑھائے کہ یا رسول اللہ مجھے بیعت فرما لیجیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک اٹھ نہیں رہے, زبان مبارک سے ارشاد فرمایا, اور کتنا لحاظ رکھا آپ نے امتی کی پردہ پوشی کا, کہ کوئی سننے نہ پائے, سمجھنے نہ پائے, اس کو مبہم الفاظ میں, اشاروں میں بیان فرمایا, فرمایا یا صاحب الجزیبہ, تو فوراً سمجھ گئے کہ وہ کسی, یہ ہاتھ جو میری طرف بیعت کے لیے بڑھ رہا ہے یہ تو بول رہا ہے, اس میں اس گناہ کی ظلمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی ہوگی, یا وہ ہاتھ گواہی دے رہا ہوگا کہ فلاں بچی جا رہی تھی, خاتون جا رہی تھی, تو اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کا دامن اس نے کھینچ کر اپنی طرف کھینچا تھا, اسے روکنا چاہا تھا, اللہ عز و جل ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھے, نگاہوں کو محفوظ رکھے, ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے. تو اب یہ کیسے مبارک مہینے, اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سب سہیلیاں یہاں کی جامعۃ الامام محمد زکریا کی, کہ سفر ہو رہا تھا کسی بزرگ کو، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں یہاں جامعہ میں ہوں اور میں یہ جامعہ کی نئی بڑی عمارت، اس وقت نہیں تھی، سارا جنگل تھا، تو اس کے ساتھ جہاں جامعہ کی باؤنڈری ختم ہوتی ہے پڑوسی اور پڑوس والے فارم کے ساتھ جو تاریں لگی ہوئی ہیں، تو اس طرح کا وہ وسیع جامعہ کا میدان ہے اور تاریں لگی ہوئی ہیں اور ایسا منظر ہے جس طرح کے ایئرپورٹ کا میدان ہوتا ہے جہاں جہاز اترتے ہیں۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اوپر سے ایک بزرگ فضا میں سے اترے اور چلنے لگے، تو میں دوڑ کر لپک کر ان کے پاس پہنچ گیا، سلام عرض سلام کیا، تو انہوں نے میرے سوال سے پہلے ہی اپنا تعارف کرایا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہوئے ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم یہاں سے ہو کر جائیں۔ آپ کا یہ جامعہ کتنا مبارک کہ ارواح کو اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے ہو کر جائیں، اور یہ جو جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے شیخ عبد الرحیم نام ہے جن کی کتابیں ہیں، سلسلہ ہے پورا عربی زبان، جو وہاں جامعہ میں بھی پڑھائی جاتی ہیں وہ کتابیں اور ہمارے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ تو جب دارالعلوم کے اس جامعہ کے ابھی ابتدائی سال تھے، اس سے پہلے مدینۃ العلوم آپ کا تھا، اس کے ابتدائی سال بھی بڑے نرالے تھے، تو اسی طرح دارالعلوم ہولکم بری کے ابتدائی سالوں میں میں غالباً کوئی سن 74 یا 75 تھا کہ وہاں جامعہ پہنچا، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے، شیخ عمودی یا خود جامعہ کے کتب خانے کے لیے اپنی تصنیف بذر المجہود جو حضرت کے حواشی کے ساتھ تھی وہ حضرت نے عنایت فرمائی، تو میں جب وہاں پہنچا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ شیخ الازہر وہ بھی وہاں تشریف لائے ہوئے تھے اور وہ افریقہ میں جو روحانی سلاسل ہیں ان کے سب سے بڑے امام تھے اپنے زمانے کے، ان کو ہم نے یہاں ننیٹن کی مسجد کے سنگ بنیاد کے لیے بھی دعوت دی تھی، بڑے صاحب کشف و کرامات، تو وہ بھی اسی دن وہاں جامعہ میں بطور مہمان تشریف لے گئے تھے، ان کو بھی میں نے وہاں دیکھا۔ تو وہ حضرت مولانا دکتور عبد الرحیم صاحب سے اس سفر میں اس دن ملاقات ہوئی، پھر حرم شریف میں ملاقات ہوتی رہتی تھی، تو ایک مرتبہ میں ان کے پاس پہنچا تو مجھے کہنے لگے کہ آج میں نے دیکھا کہ دارالعلوم بری ہے اور وہاں جس طرح یہاں جدے کے ایئرپورٹ پر اور مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر حجاج اترتے ہیں اور ان کی تمام تفتیش وغیرہ کی جاتی ہے، تو اس طرح میں حجاج کو دیکھ رہا ہوں کہ سارے کے سارے دارالعلوم بری پہنچے ہوئے ہیں، حجاج ہیں لیکن وہ دارالعلوم بری سے گزر کر آ رہے ہیں، لیکن ان کی جو ملاقات ہوئی حجاج سے وہ دارالعلوم بری پر، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا ایک بنیا جو بنارس غالباً ان کا وطن ہے، تو فرمایا کہ وہاں کا ایک بنیا بھی جن کو بچپن سے ہم دیکھتے رہے وہ بھی وہاں شامل ہے، ان حجاج میں شامل ہے، تو وہ تعریف کر رہے تھے کہ یہاں جو پودے لگائے گئے ہیں جڑی بوٹیاں یہ بڑی مقبول ہیں، اللہ کرے کہ علم و عرفان کی جڑی بوٹیاں دارالعلوم میں لگائی جائیں، لوگ اس سے مستفید ہوں، روحانی طاقت انہیں ملے۔ اب اجازت دیے, دعا کر لیتے ہیں. اللہ عز و جل اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.